السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین کرام، اس ہفتے آپ پروگرام طرز حیات میں دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نہضت میں جو زینب سلام اللہ علیہا کا کردار رہا ہے وہ کیا ہے، اور کون سی عظیم خدمات اور کون سا عظیم کردار اس عظیم خاتون نے میدان کربلا میں اپنایا ہے، اور ہمیں بھی اس کردار کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس ہفتے دیکھنا نہ بھولیے پروگرام طرز حیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام و درود ہو محمد و آل محمد پر، اور آپ سب ناظرین کی خدمت میں میرا پرخلوص سلام. ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں ایام محرم کی مناسبت سے، اور امید ہے کہ خداوند کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جہاں کہیں بھی آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں. ناظرین، کربلا کے حوالے سے جو خصوصی نشریات تھی طرز حیات کی، اور ہم نے جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ درسگاہ کربلا اور ہمارا طرز زندگی ہے. اور آج بھی ہم ایک اہم درس اور سبق کی طرف اشارہ کریں گے جو ہمیں کربلا کے اس عظیم معرکہ اور درسگاہ سے ملتا ہے. آج ہم اس کردار کو پیش کریں گے جس کی مرہون منت پوری بشریت ہے قیامت تک کے لیے. شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ ان کا احسان چکا سکے. یہ ابدی احسان ہے. ایک ایسی دانشگاہ اور درسگاہ کی بنیاد رکھی، اور ایک ایسے پیغام کو بشریت تک پہنچایا کہ اگر وہ کردار میدان کربلا میں نہ ہوتا، شاید میدان کربلا کا عظیم پیغام کربلا میں ہی شہیدوں کے ساتھ دفن ہو جاتا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں زینبی کردار کی. عظیم اس معرکے کی شخصیت ہے زینب. زینب سلام اللہ علیہا کی واقعی معنوں میں ایک عظیم خاتون کے ساتھ ساتھ ایک عظیم پیامبر ہے اس درسگاہ کربلا کی. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہ آیہ مبارکہ سورہ انفال کی 24ویں آیت ہے جو واقعی معنوں میں اس عظیم معرکے کی نشاندہی کر رہی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا
جی ہاں، اسی پیغام کو جو لوگ اللہ کی آواز اور اللہ کے رسول کی آواز سنتے ہیں، تو ان لوگوں کو، یعنی جن لوگوں نے ایمان لایا، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس آواز پہ اور اس دعوت پہ لبے کہیں. اور اسی دعوت کی ایک کڑی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا. دیکھیں، میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اہم تدبیریں کی. جب میدان کربلا میں آئے اور میدان کربلا کا رخ کرنے سے پہلے کچھ اہم تدبیریں تھیں، جن میں ایک تدبیر یہ تھی کہ مدینے سے سیدھے مکے کی طرف کوچ کیا، اور مکے میں کئی ماہ تک آپ مقیم رہیں، اور وہاں پہ عظیم افراد سے ملاقات کی جو اس دور کی شخصیتیں تھیں، اور جو افراد وہاں پہ آتے تھے جن کا مکہ شریفہ اور کعبہ شریفہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے رہے، عظیم خطبے دیے اور عظیم تقاریریں ان کی طرف سے رہی. اس کے بعد ایسے وقت میں آپ نے مکہ سے کوچ کیا کربلا کی طرف، جب مختلف اطراف و اکناف سے، اسلامی ریاست سے لوگ آتے تھے حج کے لیے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم تدبیر جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنے اہل بیت، اپنی جو خواتین تھیں ان کو اپنے ساتھ لے کے میدان کربلا میں آئے. اس کا فلسفہ ہمیں تب ہی نظر آتا ہے جب کربلا کا دوسرا رخ ہم دیکھتے ہیں, دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں, دوسرے مرحلے میں ہم جب وارد ہوتے ہیں. جی ہاں, وہ ہے شہادت کے بعد کا مرحلہ. تو اس کے حوالے سے زینبی کردار اور ذمہ داریاں, یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ واقعی معنوں میں جو کردار جناب زینب نے اپنایا, وہ ذمہ داریاں جو انہوں نے اپنائی وہ کتنی عظیم تھی. مان لیجئے کہ میدان کربلا کا جو معرکہ تھا, دشمن نے اس طرح سے سازش رچی اور اس طرح سے منصوبہ بنایا کہ وہ کسی بھی طریقے سے حسین علیہ السلام کے پیغام کو کربلا میں ہی دفن کرنا چاہتے تھے. دیکھیں, وہ دور نہ تو ٹیکنالوجی کا دور تھا, نہ موبائل سیٹس تھے, نہ واٹس اپ کا زمانہ, نہ فیس بک تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ کوئی ایسی کمیونیکیشن فیسلٹیز کی جس کے ذریعے سے حسین علیہ السلام کا یہ پیغام فوراً لوگوں تک پہنچتا. حسین میدان کربلا میں محاصرہ ہوا حسین علیہ السلام کا. آج کل کے دور میں اگر ایسا کہیں بھی کسی بھی مملکت میں کسی بھی عظیم شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے تو فوراً سے وہ پریس کانفرنس دیتا ہے. لیکن حسین کی پریس کانفرنس کس طرح سے تھی, وہ کام کس نے انجام دیا, وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انجام دیا. اور اس کام کو اتنا حسین طریقے سے اور اتنی شفقت اور اتنی محنت اور لگن کے ساتھ انجام دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. یہ عظیم خاتون جنہوں نے سب کچھ میدان کربلا میں کھو دیا, اس کے باوجود ایک عظیم عزم اور پخت ارادے کے ساتھ وہ اس نہضت اور پیغام کو کوفہ سے لے کے شام تک, اور شام میں ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی آخری عمر تک یہ سلسلہ جاری رکھا. جی ہاں, عظیم کردار جو زینب کا تھا, وہ پہلا یہ تھا کہ لوگوں تک شہادت کا پیغام پہنچانا. چونکہ شہادت کس لیے حسین علیہ السلام دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا ہے؟ چونکہ دشمن نے جو سازش کی تھی اور جو پروپیگنڈا کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ خروج کیا ان لوگوں نے بغاوت کی حکومت وقت کے مقابلے میں. لہذا اس پردے کو اٹھانا تھا اور حقیقت کو بیان کرنا تھا کہ حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے. وہ کوئی باغی نہیں تھے, وہ کوئی ایسا شخص نہیں تھے کہ جس نے حکومت وقت کے لیے اس غرض سے قیام کیا ہو کہ اسے بھی حکومت چاہیے تھی. نہیں, اس پروپیگنڈے کے خلاف جو عظیم کام جناب زینب نے انجام دیا وہ یہی تھا کہ شہیدوں کا پیغام پہنچائے. حسین علیہ السلام اس اقدار کو چاہتے ہیں, ان قدروں کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نانا نے اسلامی تعلیمات کی صورت میں, قرآن کی صورت میں, وحی الہی کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچائی تھی. چونکہ وہ قدریں ختم ہو چکی تھی, ان قدروں کو حسین زندہ کرنا چاہتے تھے. یہ ایک عظیم پیغام تھا کہ یہ لوگوں تک پہنچے. دوسرا یہ تھا کہ امامت کی حقیقی تفسیر بیان کرنا تھا. یہ بھی ایک عظیم مقصد تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہ کس طرح سے امامت کی تفسیر بیان کی جائے. چونکہ خاص طور پر شام کے جو رہنے والے تھے اور اہل شام بالکل اس سے آگاہ نہیں تھے کہ واقعی معنوں میں جو امام ہے وہ کون ہے, جو خلافت کا حقیقی وارث ہے وہ کون ہے. لہذا ذمہ داری یہاں پہ جناب زینب کی بنتی تھی کہ وہ آئے اور کوفہ میں ہی نہیں بلکہ شام میں بھی امامت کا حقیقی تعارف کرائے. لہذا ہم دیکھتے ہیں جو خطبہ جناب زینب نے دیا, خطبہ ابن زیاد کے دربار میں یا یزید کے دربار میں, اسی طرح سے امام سجاد نے جو خطبہ دیا, اس میں سب سے اہم نقطہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے امامت کی حقیقی تفسیر. یہ ایک اہم ذمہ داری تھی جو جناب زینب نے سنبھالی. آئیے پروگرام کو اور بڑھاتے ہیں, یہاں پہ ایک ویڈیو کلپ کا وقت ہو چلا ہے, اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
خیلی ها در راه خدا شهید شدند, در رکاب پیغمبر, در رکاب امیرالمؤمنین, در رکاب انبیاء الهی. هیچ کدام با حادثه کربلا قابل مقایسه نیست. فرق است بین اون کسی که در میان هلهله و تحسین یاران و همراهان و به امید فتح و پیروزی وارد میدان می شود, می جنگد و بعد شهید می شود و به خاک هلاک می افتد. فرق از بین این انسان که البته اجر بسیار بالایی دارد، و بین اون جماعتی که در یک دنیای تاریک و ظلمانی در هنگامی که همه سرجنبانان بزرگ دنیای اسلام از همراهی با اونها سر باز میزنند، بلکه اونها رو بر این اقدام ملامت هم میکنند، امید یاری از هیچ کس نیست، کسی مثل عبدالله ابن عباس اونها رو منع میکند، کسی مثل عبدالله ابن جعفر اونها رو منع میکند، یاران و مخلصان و علاقمندان در کوفه از همراهی با او سر باز میزنند، تنهای تنها فقط با تعداد معدودی از یاران مخلص و با خانواده، با همسر، با خواهر، با خواهرزاده ها، با برادرزاده ها، با جوانان، با فرزند شش ماهه وارد میدان می شود. این یک حادثه عجیبی است، یک منظره پرشکوهی است در تاریخ در مقابل چشم بشریت گذاشته شده است. امام حسین علیه السلام خود را برای یک چنین روزی آماده می کرد.
جی ہاں ناظرین، جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ عظیم مقصد جو تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، وہ یہ تھا کہ کس طرح سے امامت کی صحیح تفسیر پیش کی جائے، اور جو لوگ آشنا نہیں ہیں ان کو امامت کے صحیح کردار سے آشنا کرایا جائے. لہذا ہم دیکھتے ہیں قتلگاہ سے ہی امامت کی تفسیر آپ نے شروع کی، جو مرثیہ آپ نے پڑھا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء کے بدن اطہر کو دیکھتے ہوئے، تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے جناب زینب یوں مرثیہ پڑھتی ہیں کہ میری جان اس پر قربان جو خدا کے راستے میں پیاسا شہید ہوا، جس کا نانا محمد مصطفیٰ اور باپ علی مرتضیٰ، جو خدیجہ کی نسل سے ہے، جو فاطمہ کا لاڈلا ہے. اس طرح کا غم انگیز مرثیہ جناب زینب نے پڑھا، اور جو لشکر تھا، جو باطل کا لشکر تھا، وہ محزون ہو گیا، وہ رونے لگا، چونکہ حقیقی جو امید تھی، جو پنجتن پاک کا آخری چشم و چراغ تھا، ان لوگوں نے اسے گل کر دیا تھا. لہذا یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ لوگ روئے، اور یہ تھی عظیم ذمہ داری جو جناب زینب نے اپنائی، اور نہ فقط یہاں پہ بلکہ کوفہ میں بھی اسی طرح سے کہا کہ تم لوگ رو، اور رونے کے حقدار ہو، تم لوگوں کو رونا چاہیے، تمہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تم لوگوں نے. تو اسی طرح سے پھر شام کا بھی آپ دیکھیں، شام میں بھی جو منظر پیش آیا، اس میں بھی عظیم جو کردار رہا وہ جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام کا رہا. لہذا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور عظیم جو ذمہ داری تھی جناب زینب کے اوپر، وہ یہ تھی کہ یزید کے اصلی چہرے کو بے نقاب کرنا. یزید اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، اور لوگ اسے کیا سمجھتے تھے؟ اہل شام خاص کر اسے حقیقی وارث سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ سمجھتے تھے. لہذا اس کے اس اصلی چہرے کو دکھانا تھا جس میں اس کی حقیقت چھپی ہوئی تھی، اور وہ چہرہ خلافت کا نہیں تھا، وہ خلیفہ نہیں تھا، بلکہ وہ انسانیت کے نام پہ ایک بدنما داغ تھا، وہ انسانیت کے لیے بھی ایک رسوائی کا ایک حصہ بن چکا تھا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب نے رسوا کیا اسے، نہ فقط دربار ابن زیاد میں بلکہ دربار شام میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جب یزید نے توہین شروع کی اہل بیت رسول کی، تب جا کے جناب زینب نے عظیم خطبہ دیا وہاں پہ، اور اس سے کہا کہ تم ابنۃ طلقاء خطاب کیا اسے، یعنی تمہارے دادا کو ہمارے جد نے فتح مکہ میں آزاد کیا، تم غلام ہو، اور تم ہمیں جو ہے توہین کرتے ہو، خاندان رسالت کی توہین کرتے ہو، اور تم نے حسین کا قتل کیا میدان کربلا میں، حسین جو کہ نواسے رسول ہے اور حقیقی وارث ہے خلافت کا اور اسلامی مملکت کا. تو یہاں پہ پوری طرح سے یزید کے اصلی چہرے کو پیش کرتی ہے اور سامنے لا کے اور ایک کوہرام سمجھ جاتا ہے وہاں اس دربار میں. تو یہ عظیم رسالت تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں یزید اور اس کے فوجوں کا جو ظلم و ستم تھا وہ بیان کرنا بھی مقصود تھا, اور اس کے لیے عظیم رسالت جو اپنائی وہ جناب زینب سر فہرست ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نہ فقط وہیں پہ قتلگاہ میں ہی نہیں بلکہ کوفہ میں بھی اسی طرح سے پیش کیا اور بتایا کہ کون کون سے ظلم ان لوگوں نے ڈھائے اور کون سی ستم ان لوگوں نے روا کی پیاس کے سلسلے میں, اور اس طرح سے جو ظلم انتہا ظلم کی تھی حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر, اور اس طرح سے بچوں کے ساتھ, اس طرح سے خیموں میں آگ لگانا, اس طرح سے عورتوں کو اور جو ننھے اور نہتھے بچے تھے اور جو بیمار تھے ان کے ساتھ اذیت اور زیادتی جو فوجیوں نے کی تھی, جو یزیدیوں نے کی تھی, اس کی طرف اشارہ کیا جگہ جگہ پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے, اور یہ بتا دیا کہ یہ فوجی اسلامی فوجی نہیں ہو سکتے, یہ لشکر لشکر اسلام نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ یزیدی ہے اور یزیدیت جو ہے یزیدیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ایک عظیم کارنامہ تھا جناب زینب کا, اور اس سے بڑھ کر حضرت حسینی کو تحریف سے بچانا یہ بھی ایک مقصد ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جناب زینب کو اب وہ کام انجام دینا ہے کہ جو حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے جس کے لیے شہادت دی تھی, وہ کام یہی تھا کہ وہ نہضت کیا تھی, اس کا مقصد کیا تھا. چونکہ پہلے سے پروپیگنڈا ہو چکا تھا کہ کچھ لوگوں نے قیام کیا ہے اور بغاوت کی ہے حکومت کے خلاف, لہذا اس پروپیگنڈے کو توڑنا تھا, اس کو مروڑنا تھا. جناب زینب نے کیا کیا, جناب زینب جب آئی تو پہلا اس پروپیگنڈے کے خلاف جو کام کیا وہ یہی تھا کہ پہچانوایا حسین علیہ السلام کو. لوگوں کے درمیان یہ عام کرایا گیا تھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں کوفے کے اندر وہ دیلم اور ترکن کے باغی ہیں, ان لوگوں نے بغاوت کی ہے, لہذا عام تعطل کا اعلان کیا گیا تھا, سڑکوں اور جو گلی اور کوچے تھے ان کو سجایا گیا تھا, عورتیں بچوں کو لے کے آ رہی تھی اور سڑکوں پہ ایک تماشا بنا ہوا تھا, ڈول بج رہے تھے, مختلف چیزیں, لوگ شادیاں منا رہے تھے, تو اس طرح کا ایک بازار سجایا گیا تھا پورے کوفہ میں اس طرح سے شام میں. لیکن جناب زینب عظیم انسانیت کی واقعاً عظیم یہ خاتون, انہوں نے کیا کیا, کس طرح سے اس تحریب سے بچایا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ترکن ہے, دیلم کے باغی ہیں, لیکن جب سامنے دیکھا اور جناب زینب نے حیدر کرار کے لہجے میں خطبے کا آغاز کیا اور ایسا آغاز کیا اور اس طرح سے آغاز کیا کہ لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. جب جناب زینب نے سلام اللہ علیہ نے تعارف کرایا کہ جو آپ لوگوں نے کیا, جو سر تم نیزوں پہ دیکھ رہے ہو وہ دیلم کے نہیں ہیں, وہ ترکن نہیں ہیں, وہ نواسے رسول ہیں اور ہم نواسے اور ہم رسول کی نواسیاں ہیں. تو یہ لوگ جو آئے تھے تماشائی کے لیے, جو تماشا دیکھنے آئے تھے, خوشی کے لیے آئے تھے, وہ غمزدہ ہو کے جا رہے ہیں. روایتوں میں آیا کہ جناب سید السجاد نے اپنی پھوپھی کو چپ کرایا اور ان سے کہا کہ پھوپھی اب چپ ہو جائے, وگرنہ ایک کوہرام مچ جاتا پورے کوفہ میں. تو ایک عظیم مقصد تھا, عظیم ذمہ داری تھی, اور زینب نے اس میں اپنی انتہا کی کوشش کی اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئی. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہے, یہاں پہ ایک اور ویڈیو کلپ کا وقت ہو چلا ہے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ حسین جیسی عظیم شخصیت, معلم اخلاق, معمار بشریت اور عظیم ترین شخصیت کہ جو مصلح عالم کے عنوان سے ساری دنیا کی نظروں میں موجود ہے, اور حسین کی شخصیت کو کون نہیں جانتا, لیکن ذہن کو یہ سوال بارہا ستاتا تھا اور ستاتا ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے, حسین جیسے عظیم معلم کے ہونے کے باوجود بھی وہ قوم کیوں اتنا اخلاق انسانی سے گر گئی. شاید اس کا جواب ہم آپ نہ دے سکیں, لیکن حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا ہے. جب لشکر ابن زیاد نے, لشکر ابن سعد نے, لشکر یزید نے, لشکر شام نے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ہوشی کے وقت ان کے خیمے کی طرف حملہ کرنا چاہا تو حسین نے فرمایا کہ اے آل ابی سفیان کے پیروکاروں، اگر دین نہیں ہے تمہارے پاس، فکونوا احرارا، کم سے کم اپنے نفس کو غلامی سے آزاد دو، آزادی دو. پہلا سبب اور عامل انسانی اقدار کو پامال کرنے کا یہ ہے کہ انسان کسی شے کا غلام بن جائے، چاہے وہ رسم ہو، چاہے وہ قبیلہ، قبیلائی تعصب ہو، چاہے وہ مال دنیا ہو، چاہے یہ ہے کہ انسان دنیا کے حصول کے لیے اپنا ایمان اور اپنی عقل اور اپنے شعور کو بیچ دے. یزید کے لشکر میں جتنے لوگ بھی آئے تھے وہ لالچ کے تحت آئے تھے، وہ پیسوں کی لالچ، صوبوں کی لالچ، زمینوں اور قریوں کی لالچ میں آئے تھے، بیت المال اور غنائم جنگی کی لالچ میں آئے تھے. حسین فرماتے ہیں کہ انسان انسان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آزاد نہ ہو، جب تک انسان خانہ خدا کا طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ آزاد نہ ہو، تو کیسے انسان پروردگار کا طواف کر سکتا ہے، ذات پروردگار تک پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ آزاد نہ ہو. دوسرا عامل جو ہے کسی معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، خود امام حسین نے فرمایا ہے کہ میں اتنے خطبے دے رہا ہوں، تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں اور اسباب حیات کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن تم نہیں سن رہے ہو. قد ملئت بطونکم حراما، اس لیے کہ تمہارا پیٹ، تمہارا وجود حرام پر مشتمل ہے. عزیزوں، اسلامی نقطۂ نگاہ سے، احادیث و آیات کی نگاہ سے، انسان جب مال حرام اپنے اور اپنے بچوں کو دیتا ہے اور لقمہ ان کے شکم میں جاتا ہے، تو وہ مال حرام ان کی سوچ اور فکر کو بھی کند کر دیتا ہے اور ان کی چشم بصیرت اور بصارت کو ختم کر دیتا ہے. اب انہیں صرف وہ صرف دنیا نظر آتی ہے، لقمہ نظر آتا ہے، غذا نظر آتی ہے، حقیقت کی طرف سے منہ موڑ کر وہ صرف اپنے فائدے اور سیلفش ہو کر صرف و صرف اپنی زندگی، اپنی لذات کو سوچتے ہیں، اور یہ انسانیت کے دائرے سے گر کر حیوانیت کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں. بل اضلهم السبیلا، بلکہ اس سے بھی پست ہو جاتے ہیں. یہ وہ عامل ہے کہ جس کی بنیاد پر جتنے بھی ظالم اور فاسد رہنما ہیں اپنے لشکر کو انہی دو عنصر پر تیار کرتے ہیں. پہلا یہ کہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور ان کے گلوں میں کسی نہ کسی طریقے کی بیڑیاں ڈالتے ہیں، پیروں میں اور گلوں میں توق ڈالتے ہیں، وہ غلامی خرید لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے شکم اور ان کے لقموں کو حرام سے آلودہ کر دیتے ہیں. نتیجے میں نہ سر اٹھانے کی طاقت رہتی ہے اور نہ ہی حق کی مدد کرنے اور باطل کے خلاف آواز بلند کرنے کی طاقت رہ جاتی ہے. اسی لیے حسین نے فرمایا کہ انی لا اوتیہم بیدی ید الدلیل، نہ میں اپنی آزادگی کا سودا کر سکتا ہوں، ولا اقر اقرار العبید، اور نہ ہی میں غلاموں کے جیسے یزید کی غلامی کا اقرار کر سکتا ہوں. اس لیے کہ اگر لقمہ پاک ہو جائے اور انسان آزاد ہو جائے تو کبھی بھی انسان اپنی آزادی کا سودا نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین آواز دیتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ پیغام اس بات کے لیے دیا کہ جسے جینا ہے وہ کھانے کے تصور میں ہے، وہ لباس کے تصور میں ہے، لیکن جو خدا کے لیے مرنا جانتا ہے، نہ اسے لباس کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے غذا کی فکر ہوتی ہے. یہی دو اساسی اور عظیم عامل ہیں، سبب ہیں کہ جو کسی معاشرے اور کسی بھی سماج کو تباہی کے دہانے پر لا سکتے ہیں. اور اگر معاشرہ لقمہ حرام سے اور اپنی حریت کا سودا کرنے سے باز آ جائے تو دوبارہ یہ معاشرہ جی سکتا ہے، زندہ اور پائندہ ہو سکتا ہے. یہی درس ہے، یہی تعلیم ہے معلم بشریت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور یہ جو ایام عزا ہیں، ان ایام میں حقیقی معنوں میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مقصد کو اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں بھی خود اس پہ گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. گفتگو ہو رہی تھی زینبی کردار کی. یہ زینبی کردار اور زینبی طرز عمل اور طرز فکر جو ہے کیا تھی، اور کس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے کردار کو نبھایا اور اس عظیم مقصد کو اور عظیم کامیابی کو کس طرح سے دو برابر کیا، اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. تو ایک اور چیز جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا وہ نہضت حسینی کو تحریب سے بچانا، اور اس کی عظیم ذمہ داری تھی حسین کی، اس شریکت الحسین کے ذمے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خون شہدا کے ذریعے سے جو فاشسٹی حکومت تھی اس کا خاتمہ کرنا، یہ ایک عظیم ذمہ داری تھی. یعنی جو خاندانی راج بن گیا تھا، اب ایک جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بننے جا رہا ہے، ایک طرح سے خاندانی رواج بن چکا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، اور اس میں کامیاب ہو گئی جناب زینب سلام اللہ علیہ. چونکہ یزید کے اصلی چہرے کو جب بے نقاب کیا اور حقیقت دکھائی کہ یہ یزید وہ ہے کہ جو اب نہ فقط اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، یہ نہ فقط شراب پیتا ہے بلکہ شراب پینے کو بھی جائز سمجھتا ہے. جب یہ چیزیں جناب زینب نے لوگوں کو سامنے بتائی اور خود جو اشعار یزید نے اپنے دربار میں پڑھے، اور پھر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم بہن اور امام سجاد نے اس کا مقابلہ کیا اور فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، تب جا کے یہ حقیقت کھلی کہ جو اشعار یزید نے پڑھے تھے اس میں یہی حقیقت تھی کہ کاش میرے آب و اجداد ہوتے اور ان کو میں آج دکھاتا کہ میں نے بدر کا اور فتح مکہ کا میں نے بدلہ لیا ہے. بنی امیہ نے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، بلکہ ایک کھیل کھیلا حکومت بنانے کا. یہ یزید ملعون کے اشعار تھے جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ نہ فقط تعلیم اسلامی پر عمل پیرا نہیں تھا بلکہ مانتا بھی نہیں تھا، لہذا وہ مسلمان بھی نہیں تھا. اس چیز کو بے نقاب کیا، یہ پردہ اٹھایا اور اس خاندان کا خاتمہ کیا. اس کے بعد ایک اور عظیم رسالت جو تھی اسیرانِ قافلہ کے ساتھ ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ، وہ یہ تھی کہ امام سجاد اور وقت کی جو حجت تھی حجت خدا کی حفاظت کرے. یہ بہت ہی عظیم مرحلہ تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ قافلے کی سردار ہے، حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دن مریض تھے تو اس علالت کی وجہ سے جو سرداری اور جو قافلہ سالاری ملی تھی وہ جناب زینب کو ملی، لہذا ایک اہم کام جو تھا وہ امام سجاد اور وقت کے امام کا تحفظ تھا، یہ تحفظ فراہم کیا جناب زینب نے. چار جگہ ہمیں ایسی ملتی ہے تاریخ میں کہ جہاں پہ جناب زینب نے یہ کام انجام دیا. ایک جب شام غریبہ ظالم اور جو فوجی تھے ان لوگوں نے خیموں پہ حملہ کیا اور خیموں کو جلایا، روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب گئی اور امام سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے باہر لے کے آئی. اسی طرح سے ہمیں دوسری جگہ پہ بھی یہ نظر آتا ہے کہ جب قافلے کو اگلے دن عاشورہ کے اگلے دن جب قافلہ روانہ ہوا کوفے کی طرف تو قتلگاہ سے پورے قافلے کو لے کے گئے. تو یہاں پہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے والد مکرم کا جسم اطہر دیکھا جس پہ سر نہیں تھا، تو یہاں پہ عظیم اور اپنے بھائیوں کا جو جسم اطہر دیکھا تو عجیب سی حالت طاری ہو گئی امام سجاد پہ، اور زینب آگے بڑھ کے امام کو حوصلہ دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے کہ آپ وقت کے امام ہیں اور آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا. اور تیسری جگہ جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے کوفے کا دربار. کوفے کے دربار میں جب ابن زیاد مطالبہ کرتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، یہ بیمار شخص کون ہے جو اس قافلے میں ہے، تو جب کہا گیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے تو کہا علی تو قتل ہو گیا تھا میدان کربلا میں، تو یہاں پہ بتایا گیا یہ ایک اور بیٹا ہے حسین کا، تو کہا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے. یہاں آ کے آپ کی پھوپھی نے اپنی جان آگے بڑھائی اور کہا کہ اس طرح میں کرنے نہیں دوں گی، اور یہاں پہ بھی امام کا تحفظ کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے دربار یزید میں جب یزید کو ٹوکا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یزید نے فوراً حکم دیا کہ اسے بھی قتل کیا جائے، تو یہاں پہ جناب زینب آگے بڑھی اور اپنی جان نچھاور کی اپنے بھائی کے لخت جگر کے لیے اور امام وقت کے لیے. تو امام وقت کو تحفظ فراہم کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، یہ بھی ایک عظیم رسالت تھی. چونکہ اگر خدا کی حجت باقی نہیں رہتی، اگر امامت کا آخری چراغ باقی نہیں رہتا، تو کائنات صحیح طریقے سے اپنی جگہ ٹک نہیں پاتی، جو کہ ہمیں روایت اور احادیث میں ملتا ہے. اس کے بعد ایک اور عظیم رسالت جو تھی، جو ذمہ داری تھی، وہ خواتین اور بچوں کی حوصلہ افزائی تھی. مان لیجئے ناظرین، واقعاً اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، عظیم خاتون ہیں، اتنے گہرے زخم لگے ہیں، اتنا صدمہ اور اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حوصلے بلند ہیں. ہماری جانیں قربان ہو جناب زینب اور آپ جیسی عظیم خواتین پہ جو میدان کربلا میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. ہمیں عظیم سے عظیم خاتون دکھائی دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی زینب سا کردار ہمیں نظر نہیں آتا. اتنی ساری مصیبتیں اور پھر بھی وہ حوصلہ افزائی کا باعث بنی دوسری خواتین کے لیے، دوسرے بچوں کے لیے. ان کو ہمیشہ دلاسہ دیتی رہی، تسلی دیتی رہی، لیکن کوئی ایسا تھا میدان کربلا میں جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تسلی دیتا؟ کوئی تعزیت پیش کرتا نہیں. لہذا یہ عظیم رسالت جو ہے صرف جناب زینب نے انجام دی، اور اس عظیم رسالت کو پائے تکمیل تک پہنچایا. ناظرین، یہاں پہ وقت ہو چلا ہے آپ کی آرا اور تجاویز کا، پروگرام ابھی جاری ہے، ہمارا ساتھ دیجیے گا. ناظرین کرام، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر ان ایام کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. آپ کی طرف سے جو ہم تک آرا پہنچتی ہے، یا جو بھی تجویز ہوتی ہے، یا جو بھی سوال ہوتا ہے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں پیش کیا جائے. اور آج کا جو سوال ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کوفے والوں نے اگر اتنے سارے خطوط امام کو لکھے، اور جیسا کہ ملتا ہے کہ 18,000 تک کے خطوط جو ہم علماء سے سنتے ہیں کہ ملے تھے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے وفا نہیں کی بلکہ بے وفائی کا ثبوت دیا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو کوفے والوں کی جو خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں، اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں، اور ایسے پروگرام میں ابھی ہم نے اشارہ کیا تھا، کچھ اہم چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو سب سے زیادہ باعث بندے کہ انسان جو ہے وہ اپنے امام کا ساتھ چھوڑ دے. اور ان سب چیزوں کا ایک اہم سبب ہوتا ہے، وہ ہے انسان کی دل لگی دنیا سے، مادیات سے، پیسوں سے، مقام سے، منصب سے. ان چیزوں سے اگر انسان کی دل لگی ہے مادیات کی طرف، تو وہ کسی بھی وقت امام وقت کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ دنیا کی مذمت نہیں کی گئی ہے، اگر اسلام میں مذمت کی گئی ہے وہ ہے دل لگی کی. انسان وابستہ نہ ہو، انسان دل نہ لگائے مال و دولت پہ، مقام پہ، منصب پہ، اس چیز کی مخالفت کی گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز اہم چیز ہے جو باقی چیزوں کا سبب بنتی ہیں. مثلا اگر انسان دنیا سے اور مادیات سے جڑا ہے اور ان سے وابستہ ہے، محبت ہے ان چیزوں سے، تو پھر اس کے اندر خوف بھی پیدا ہوگا، تو اس کا ارادہ معنویات اور روحانیت کی طرف نہیں ہوگا، اور بہت ساری مشکلات اخلاقی حوالے سے اس کے اندر پیش آئے گی، حسد، لالچ اور دوسری چیزیں اس کے اندر پیش آ سکتی ہے. اور ان میں سے ایک اہم چیز یہی ہے کہ وہ امام وقت کا بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے، چونکہ امام وقت اور امام کا جو قدم ہوتا ہے، جو پہل ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ امت کو بچائے، امت میں ان چیزوں کو رائج کرے جو ان کو اصلی اقدار اور حقیقی سعادت تک پہنچائے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے اسلامی تعلیمات. اور اسلامی تعلیمات تب تک نافذ نہیں ہو سکتی جب تک انسان اس دور میں اپنی قربانی نہ دیتا. تو امام وقت کا ساتھ ان لوگوں کو دینا تھا، تو امام وقت کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی قربانی بھی دینی تھی. لہذا چونکہ وہ وابستہ تھے دوسری چیزوں سے، یہ ایک اہم عنصر ہے. اور بھی دوسرے عناصر اور دوسری مختلف چیزیں اور سبب ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کو انشاءاللہ مطالعہ کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے حقیقی پیروکاروں میں شمار کیے جائیں. الہی آمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم اجل لولیک الفرج.